نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، جو آیت پڑھی گئی ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، میں جس کو چاہتا ہوں اپنی طرف جذب کر لیتا ہوں، کھینچ لیتا ہوں۔ جذب کا مطلب تو سب کو ہی پتہ ہوتا ہے، ٹیشو پیپر میں ہم پانی جذب کر لیتے ہیں، کہیں پانی پڑو ٹیشو پر ہم نے حلوہ سے لگایا، اس نے سب کر لیا، جذب کر لیا۔ اسی طرح اللہ پاک بھی فرما رہے ہیں کہ میں جس کو چاہتا ہوں، میں یہ شاہ کا مطلب ہے جس کو چاہتا ہوں جذب کر لیتا ہوں، اسے اپنا بنا لیتا ہوں، چاہے وہ گناہگار مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ ہندو ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، میں یہ شاہ میں سب آ گئے، مذہب کی بھی کوئی تخصیص نہیں، کوئی بھی ہو، بس اللہ رب العالمین کا ارادہ بن جائے کہ اس کو مجھے جذب کرنا ہے۔ تو اس پہ ہزاروں واقعات ہیں، کہاں تک بیان کرے۔ تو اللہ اب یہ کہ اللہ نے فرمایا میں جس کو چاہتا ہوں اپنی طرف جذب کر لیتا ہوں، تب یہ کہاں، کس کو اللہ نے کیسے کس طرح سے جذب کیا، پھر اس کا ہزاروں واقعات ہیں۔ تو ہمارے پیارے مرشد عارف باللہ حضرت اقدس شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی حسین ایک خوبصورت کتاب ہے، یہ تجلیات جذب، تو اس میں یہی آیت کی روشنی میں پھر حضرت نے واقعات بیان فرمائے کہ کہاں کہاں اللہ نے کس کس کو کس انداز سے کس طرح سے جذب فرمایا۔ تو اس میں سب سے پہلا واقعہ حضرت والا رحمۃ اللہ نے جو لکھا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو وہیں سے شروع کرتا ہوں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی تھی ان کی۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 16 سال تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 18 سال کے تھے، اور اس وقت سے دوستی تھی، یارانہ تھا۔ تو ایک بار یہ مال تجارت لے کے شام تشریف لے کر گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہاں سوئے ایک جگہ تو انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب جب دیکھا تو پھر صبح اٹھ کے ایک راہب سے اس کی تعبیر پوچھی، تو راہب نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے پورا، وہ بتایا، آپ کے والد کا کیا نام ہے وہ بتایا، پھر کہا کس جگہ سے آپ آئے، انہوں نے مکہ شریف سے، نے کس قبیلے سے، کہا قریش سے، پھر اس نے کچھ حساب کتاب لا کے بتایا، ان قریب آپ کے علاقے میں ایک نبی آنے والے ہیں جو آخری نبی ہوں گے، اور آپ زندگی میں ان کے وزیر ہوں گے، ان کے خاص ہوں گے، اور ان کے وفات کے بعد خلیفہ اول بھی آپ ہی ہوں گے۔ تو اب ظاہری بات ہے 16 سال کی عمر تھی سب، حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ وسلم 18 سال کے، اس وقت کا یہ خوف تھا۔ اور فرماتے ہیں حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے یہ خوف اور اس کی تعبیر زندگی میں کبھی کسی کو نہیں بتائی، اپنے بیوی بچوں کو بھی نہیں بتائی، یہ صرف میں جانتا تھا یا میرا اللہ جانتا تھا۔ دعویٰ کرنا ایسا ہوا، حضرت ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 38 سال ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال عمر، عمر مبارک، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جب نبوت کا اعلان کیا بھرے مجمع میں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، چونکہ دوستی بھی تھی، کہ یا محمد، کہ جو آپ اپنی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس کی کوئی دلیل تو پیش کیجیے، ہم کیسے مان لیں آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ارشاد فرمایا، ابو بکر تم مجھ سے دلیل مانگتے ہو، تمہیں اپنی 16 سال کی عمر کا وہ خواب یاد نہیں جو تم نے شام کے سفر میں دیکھا تھا؟ بس یہ کہنا تھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے، صدیق رضی اللہ عنہ، اور پھر وہ آئے اور آپ وسلم کے گلے لگے، معانقہ کیا اور آپ وسلم کی پیشانی پہ بوسا لیا، اور پھر اس کے بعد کہا کہ بس اسی وقت مجھے کلمہ پڑھا دیا، اور پھر خوب لپٹ کے روتے رہے۔ اب خود فرماتے ہیں وہ صدیق رضی اللہ عنہ، یہ خواب میں نے کسی ایک کو نہیں بتایا تھا، بیوی بچوں کو بھی نہیں پتا تھا، کہ انسان کہہ سکے چلو میں نے کسی کو بتایا تو انہوں نے آپ اسلم کو بتا دیا، بس میں فوراً سمجھ گیا یہ اللہ کے سچے نبی ہے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا نا، میں جس کو چاہتا ہوں اپنی طرف جذب کر لیتا ہوں۔ بتائیے، اب ان کو چونکہ آگے چل کے ایمان دینا تھا اللہ کو، تو 16 سال کی عمر میں جو خواب دکھایا تھا وہ اس لیے دکھایا تھا کہ اس طرح سے ہوگا، یہ دلیل مانگیں گے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ خواب کا حوالہ دیں گے۔ تو ایک واقعہ تو یہ ہو گیا، تو اللہ نے جب جذب کیا تو کس کس طرح سے لوگوں کو کیا، تو یہ بڑے اہم معاملات ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے،
ये पहलवान थे पहले, ये अल्लाह के वली नहीं थे, बहुत लंबे चौड़े ताकतवर पहलवान थे, दूर दूर इनका कोई मद्दे मुकाबिल नहीं था, और बादशाह के शाही पहलवान थे, शाही। अब बताइए बादशाह शाही पहलवान कैसा होता है, और हर साल जो है ये दंगल होता था, और बड़े बड़े पहलवान आते थे मुख्तलिफ जगहों से, और कोई उनको आज तक डिफीट शिकस्त नहीं दे सका था, और बहुत इनामो कराम इनको बादशाह से मिलता था। लेकिन हुआ क्या, चूंकि अल्लाह को जश्न करना था, अल्लाह ने फरमाया ना मैं जिसको चाहता हूँ जश्न कर लेता हूँ, तो फिर अल्लाह ने जश्न कैसे किया, फिर इसमें ये वाकये भी आ रहे हैं। एक सैयदजादे आए, बूढ़े कमजोर लावर नहीं, आवाज बहुत ही कमजोर, और अकेले में मिले हजरत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह से, और फरमाया जुनेद मैं जानता हूँ तुम बहुत माशाल्लाह ताकतवर पहलवान हो, अब जो ये आइंदा दंगल होने वाला है, कुश्ती होने वाली है, मेरी तुमसे दरख्वास्त है कि तुम जानबूझ के मुझसे हार जाओ, मैं तुमसे लड़ूंगा। तो उनको ताज्जुब हुआ कि इतने बूढ़े जो मुझसे लड़ेंगे, और मुझसे ये भी कह रहे हैं कि मैं हार भी जाऊं। तो उन्होंने कहा ऐसा मैं क्यों करूंगा, उन्होंने कहा इसलिए कि मैं आले रसूल में से हूं, मैं सैयदजादा हूं, और मेरे फाके हो रहे हैं घर में, मेरी बेटियां वगैरह सब परेशान हैं, भूखे हैं, और हम लोग किसी से सवाल नहीं कर सकते, हमारी खानदानी शराफत का तुम्हें पता है। बस ये सुनना था, हजरत जुनेद बगदादी की आंखों से आंसू रवा हो गए, उसी वक्त फैसला कर लिया। तो उन्होंने कहा डन है, सही है, जैसे आप फरमाए। अब ये बात मशहूर भी हो गई इलाके में, किसी बुजुर्ग ने, किसी कमजोर इंसान ने इनको चैलेंज किया है, और उन्होंने चैलेंज कबूल कर लिया। अब लोग बाद में, फिर लोगों को पता भी चला कि बहुत ही जयीफ है, तो फिर इतनी ज्यादा फिर बात फैल गई कि लोग ताज्जुब करने लगे। आज तक कभी इतना लोगों को ताज्जुब और शोहरत नहीं हुई थी जो इस कुश्ती की हुई होने से पहले। कोई कहता था वो कोई जादूगर है, कोई कहता था भाई वो तलसमाती कुछ शाहकार है, वो क्योंकि समझ में ना आने वाली कुश्ती थी कि आदमी वो अपने ताकतवर से लड़ता है। मैंने कहा उन्होंने चैलेंज भी किया, इतने दुबले पतले कैसे लड़ेंगे, अब रात की बात किसी को नहीं पता, बादशाह तक भी खबर पहुंची। तो कहते हैं कि जितना मजमा आम कुश्ती में होता था साल में, उससे डबल मजमा जमा हो गया था, क्योंकि ये बहुत ही हैरत अंगेज कुश्ती होने वाली थी। बादशाह भी आया, सब आए, फिर उस पर हुआ क्या, जब कुश्ती शुरू हुई, अब जहरी बात है बहुत बड़ा मजमा चाहने वाले जुनेद बगदादी रहे, मतलब कि बहुत, अब जहरी बात है ये कि हाथ उठाते वो एक्टिंग करते हैं मारने की, जो खुद ब खुद गिर जाते हैं, जैसे हम लोग गुस्से में आ जाते हैं नूरा कुश्ती देख के, या क्रिकेट मैच होता है पता चल जाता है कि ये नूरा लग रहा है, तो लोग बुरा भला कहते हैं, अंडे टमाटर फेंकते हैं। तो उस दौर में भी फिर यही हुआ कि लोगों को बड़ा गुस्सा आया, ये इतना ताकतवर जवान पहलवान जुनेद, बड़ों बूढ़ों को उसने पछाड़ दिया, एक बुढ़े से पिटा जा रहा है बूढ़े आदमी से, क्या हो गया इनको। तो लोगों ने बहुत बुरा भला कहा इनको, बहुत लानत मलामत करी, ये चीजें भी उनके ऊपर फेंक के मारी कि होश में हो, क्या कर रहे हो तुम, ये हाथ क्यों उठाते हो, इनको गिराओ इनको। लेकिन बस हालत जज्ब में ये जा चुके थे, अपने होश में ही नहीं थे वो, तो हालत जज्ब में शुरू हो गए थे चलना, मैं जिसको चाहता हूँ अपनी तरफ जश्न कर लेता हूँ, तो ये जज्बी कैफियत में चल रहे थे, हाथ क्या उठाते, गिर गए फिर ये इनको उठा दें, तो वो गिर गए ये बेचारे। फिर हुआ क्या आखिर में, ये वो जो सैयदजादे थे उनके सीने पे चढ़ चढ़ गए, और फिर इसी तरह से जो भी कवानीन थे कुश्ती गए, हिले ही नहीं, उठते ही नहीं, और हार गए। जब हार गए ये, तो वो सैयदजादे ने इनाम लिया, और फिर ये चले गए सैयदजादे। अभी अकेले पड़े हैं, अब बादशाह को भी बड़ा गुस्सा आया कि इसने मुझे जलील करवा दिया, मेरे पहलवानों के हारना, वो चलो किसी ताकतवर से हारते थे कि इज्जत की बात होती, हारे भी तो किस बड़े मियां से, कमजोर से, बीमार से, अब लोगों को अंदर की क्या बात पता। तो कहते हैं वो जमीन पे पड़े रहे और रोते रहे, तो लाखों का मजमे को बुरा भला कह के लानत मलामत करते, और चीजें फेंक फेंक के बुरा भला का, और फिर ये मजमा खाली हो गया, बादशाह भी चला गया, ये इसी तरह कई घंटे तक पड़े रहे, ये अपने होशोवास में नहीं थे, जश्न में थे, बस आंसू इनके बह रहे थे। पाल पत्नी कब किस वक्त उठे, कब घर की तरफ ये गए, और फिर जब ये सोए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वारा हुई, और फरमाया कि ऐ जुनेद तू क्या समझता है, तू मेरी अहले बैत की मोहब्बत में, मेरे घर वालों की मोहब्बत में तू इतनी जिल्लत उठाए, और खाली तुझे जन्नत मिले। फरमाया जन्नत तो तेरी पक्की, आज से तेरा नाम औली अल्लाह की फहरिस्त में लिखा जाता है। बस फिर एक आसमान से आवाज आई, अगर किसी को वक्त के वली वली कामिल को देखना हो तो जाओ जुनेद के घर के ऊपर, अल्लाह ने उन्हें बहुत बड़ा औली अल्लाह बना दिया। तो फिर तो गहरी बात है, राग आउट हो चुका था। फिर बुजुर्ग की भी लोगों को मशहूर हो गई बात, पता चल गई एक दो दिन में कि भाई ऐसा ऐसा सैयद वादे थे, उनकी दुआ से ये सारा मामला हुआ। और उन्होंने कह दिया था अगर तुम हार गए तो मैं नाना से दुआ करूंगा, अल्लाह से दुआ करूंगा और नाना से सिफारिश कराऊंगा अल्लाह से कि उनके दुआओं के जरिए से तुम्हें वलीउल्लाह बना दें। बोलो ये सौदा मंजूर है? तो फिर उसके बाद जो है वो वक्त के वलीउल्लाह बन गए। अगर जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह आज दुनिया कहती है पहलवान थे वलीउल्लाह नहीं थे, लेकिन चूंकि अल्लाह को जश्न करना था तो एक वाकई के जरिए इस तरह से जश्न कर अल्लाह पाक ने उनको फरमाया। किसी को ख्वाब दिखा के अल्लाह पाक जश्न फरमाते हैं, किसी को अहले बैत के साथ मोहब्बत फरमा के अपना बना लेते हैं, बहाने होते हैं अल्लाह की अता के देने के, मई यशा बस हो जाए मई यशा। इसी हजरत वाला फरमाते थे कि इस पुराने पाक की आयत का हवाला देके अल्लाह से भीख मांगा करो, अल्लाह पाक ये आपने हमें ये खजाना बता के ललचा दिया तड़पा दिया। कोई शफीक बाप हो और बच्चों से बोले कि बेटा मैं दूध लेकर आया हूं रात में दूध पिया करो, ऐसा हो नहीं सकता कि शफीक बाप हो बच्चों को दूध पीने का बोले या इतला दे कि दूध मैं लेकर आऊंगा दूध रखा हुआ है और दूध ना लाए, वो इंतजाम ना करे दूध का। जब कह रहा है तो मतलब ये है कि जाके लो रखा हुआ है देखो तो सही जाके। इसी में हजरत वाला फरमाते थे मिसाल देके कि अल्लाह को शायद का वास्ता देके ये कहा करो अल्लाह पाक जब आपने फरमा दिया मैं जिसको चाहता हूँ मैं अच्छा जश कर लेता हूँ जिसको चाहता हूँ, तो अल्लाह मैं जैसा भी हूँ गुनाहगार सही। जब आपने हिंदुओं को ईसाइयों को काफिरों को ना सिर्फ ईमान दिया बल्कि अपनी विलायत उज़्मा अता फरमा दी तो जैसा भी हूँ मैं तो आपका ईमान वाला हूँ आप सल्लम का उम्मत हूँ तो मुझे भी तो अपनी विलायत अता फरमा दीजिए जब फरमा लीजिए तो हम पे कर्म क्यों नहीं होगा। बात यह मांगे तो सही उस खजाने का वास्ता तो दें। अल्लाह का रास्ता अल्लाह की विलायत का अल्लाह की दोस्ती का बगैर जज्ब के तय नहीं होता, ये मसला समझ लें। जब तक जज्ब नहीं मिलेगा उस वक्त तक फासला तय नहीं होता अल्लाह के कुर्ब का, वरना अल्लाह की बहुत बड़ी बात है अगर हमारी 10,000 साल की जिंदगी भी हो 10,000 साल भी अगर हम अल्लाह को सजदा में पड़े रहें और उसकी इबादत करते रहें तो भी हम एक कदम भी अल्लाह का फासला तय नहीं कर सकते। अल्लाह की बात इतनी बड़ी है, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को जश्न का इरादा फरमाते हैं तो ऐसी कैफियत ऐसी शिद्दत और ऐसी हालात बनते हैं कि वो बंदा जो है अल्लाह की तरफ खिंचना खिंचना शुरू हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि अल्लाह पाक मुझे जश्न फरमा रहे हैं। इसकी मिसाल हजरत वाला रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते थे कोई छोटा सा बच्चा हो 2-3 साल का और 6 फीट का उसका अब्बा हो कुर्ता शलवार पहने हो और वो बच्चा अपने अब्बा का कुर्ते का दामन पकड़ के खींचे तो 6 फीट के बाप को क्या पता नहीं चलेगा मेरा बच्चा जो है वो मेरा कुर्ता खींच रहा है, तो उसको दबाव पड़ेगा तो देखेगा नीचे के बच्चा मेरे कुर्ते को खींच रहा है। तो एक छोटा सा बच्चा 6 फीट के अब्बा को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेगा खींचने की वजह से, तो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात इतनी बड़ी बात जब किसी बंदे को अपनी तरफ जश्न करेगी क्या उसको नहीं पता चलेगा मुझे अल्लाह खींच रहे हैं जश्न कर रहे हैं, पता चल जाता है दोनों तरफ से इशारे हो गए तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए, दो टू वे ट्रैफिक होता है अल्लाह की मोहब्बत का अल्लाह के जश्न का, तो बंदे को पता चल जाता है जश्न फरमाते हैं। उसने एक मिसाल ये भी दी है जश्न की, कोई गुमराह कुन एजेंसियां कोई हसीना कोई टेढ़ी कोई लड़की कोई औरत कोई दुनिया की हराम लज्जतें उसको अपना नहीं बना सकती खींच नहीं सकती क्योंकि वो अल्लाह उसको पहले से खींच चुके हैं और अल्लाह की खींची हुई चीज कोई माई कला अल्लाह से छुड़ा के अपनी तरफ खींच नहीं सकता क्योंकि छुड़ाता वो है जो खींचने वाले से ज्यादा ताकतवर हो। हजरत ने एक और मिसाल दी, हजरत अक्सर मोहम्मद अली किले की मिसाल देते थे बॉक्सर की, कोई बच्चा और उसको एक मोहम्मद अली बॉक्सर किले खींचे अपनी तरफ और एक कमजोर सा बीमार आदमी बच्चे को खींचे, बताओ बच्चा किस तरफ खींचेगा? मोहम्मद अली किले जो खींच रहा है वो ताकतवर है बॉक्सर है उसकी जान ज्यादा है तो अब उससे कोई छुड़ा नहीं सकता। तो जब अल्लाह की मखलूक का ये हाल है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो मालिक है हमारा जब वो किसी को खींचेगा तो अब उसको कोई गुमराह कर सकता है? अल्लाह का खींचा हुआ वो इस काबिल नहीं रहता कोई इसको दूसरा अपनी तरफ खींच सके, सही है, लेकिन शर्त ये कि अल्लाह उसको खींच ले अल्लाह वाकई मजहूब हो। मजहूब लफ्ज जब से बना गया मजहूब ये वही होते हैं जो अल्लाह ने जिनको अपना बनाया हुआ होता है और जो एक दफा जज्ब हो जाता है मजहूब हो जाता है। वह फरमाते थे मौत तक कभी मरदूद नहीं होता। मसला समझ लें, ये जितने भी बाप लोगों जो खात्मा खराब हुआ चाहे वो नेक आदमी ही क्यों ना हो चाहे बड़े बड़े दीनी मनसब भी रखते हो गुमराह होके मरे ये सारे वो थे जो मजहूब नहीं थे जज्ब नहीं किया था अल्लाह ने उनको। بس یہ جو جذب ہونا یہ بہت بڑی اللہ کی ایک نعمت ہے, تو اللہ سے جذب کو مانگا کریں. جو ایک دفعہ جذب ہو جاتا ہے تو فاصلہ سیکنڈوں میں طے ہو جاتا ہے اللہ کے قرب کا, اللہ کی محبت کا, سیکنڈوں میں, منٹوں میں. جو 50 سال کا جو فاصلہ ہوتا ہے وہ 50 منٹ میں طے ہو جاتا ہے 50 سال کا, جب اللہ کسی کو جذب کرتے ہیں. اس کی آدمی کیفیت نہیں بتا سکتا کیا کیفیت ہوتی ہے بات نہیں. اللہ تو اللہ سے جذب مانگا کریں ہم لوگ, ہم سب کو چاہیے اللہ سے جذب مانگتے رہیں. اور اللہ نے جو آگے فرمایا اور یہدی الیہ من یونیب, آگے پہلے تو فرمایا جس کو چاہتا ہوں جذب کر لیتا ہوں. اب اس میں لوگوں کو اعتراض پیدا ہو سکتا تھا کہ بھائی کہ اللہ مجھے جذب نہیں کر رہا تو میں کیا کروں, اللہ نے خود ہی تو فرما دیا میں جس کو چاہتا ہوں جذب کر لیتا ہوں, اب مجھ سے گناہ نہیں چھوٹ رہا ہے, میں غلط کام میں رہتا ہوں تو اللہ مجھے جذب نہیں کر رہا ہے, اللہ نے تو فرما دیا. تو کسی کو بہانہ نہ ملے تو اللہ نے آگے ایسے لوگوں کو ایک بہترین جواب دے دیا, وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيب, جس کو میں جذب نہیں کر رہا فی الحال تو اس کو چاہیے کوشش کرے آخر میں اس کو بھی جذب کر لوں گا. کسی کو فوراً جذب کر رہے ہیں, کسی کو کہہ رہے ہیں کوشش کرو آؤ, جب تم کوشش کرو گے تو آخر میں تمہیں بھی اپنا بنا لوں گا, جذب کر لوں گا. تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ نے ان کی زبان بند کر دی, کسی کو اعتراض کا معترض کو کوئی اعتراض کا موقع نہ ملے. تو کوشش کرتا رہے آدمی, اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں دو مرید ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے مجذوب سالک اور ایک ہوتا ہے سالک مجذوب. یہ اسی آیت کی روشنی, مجذوب سالک کسے کہتے ہیں کہ پہلے سالک بول سلوک کہتے ہیں اللہ کا رستہ, سالک کس کو بولتے ہیں اس سلوک کے رستے پہ چلنے والے کو. تو مجذوب سالک کا کیا مطلب ہے, پہلے اللہ نے اس کو جذب کیا بعد میں اپنا رستہ طے کرایا, پہلے جذب کر لیا. اور دوسری آیت بتا رہی ہے پہلے آدمی سالک بنے گا بعد میں جذب کر دیں گے, سالک مجذوب وہ ہے, پہلے مجذوب سالک ہے پھر سالک پھر مجذوب, یہ دو طرح کے ہوتے ہیں. تو ہم اپنا جائزہ لیں کہ اللہ پاک ہمیں کس کیٹیگری میں رکھ رہے ہیں, کیا ہم لوگ جذب ہو گئے, جذبیت میں ہم لوگ آ گئے. اگر نہیں آئے تو بھی غم کی بات نہیں ہے, پہلی اگر حصے آیت میں ہم لوگ نہیں آ رہے تو بھائی دوسری آیت میں ہم لوگ دیکھیں اپنا شمار کریں, کوشش کرتے رہیں, انشاءاللہ پھر ایک جھٹکا لگے گا, انشاءاللہ تعالی کام بن جائے گا. اللہ جل جلالہ و تعالی شان, تو جس کے بے انتہا کئی واقعات ہیں. اب وہ کچھ واقعات ہیں جو حضرت والا رحمۃ اللہ نے اتنے شاندار لکھے ہیں تو وہ میں اپنے الفاظ میں وہ میں نہیں بیان کر سکتا, کیونکہ وہ حضرت کے جو الفاظ ہیں وہ نہیں آ سکتے, وہ نور اور وہ جو حضرت کی جو انداز اور جو الفاظ ہیں وہ میں نہیں لا سکتا. اس لیے حضرت والا رحمۃ اللہ نے فرمایا جس کی ایک علامت, اس میں حضرت والا فرماتے ہیں راہ سلوک کا سب سے بڑا رہزن, یعنی اللہ کا رستہ طے کرنے کی نہیں, جو لوگ کوشش کرتے ہیں اس رستے کا سب سے بڑا ڈاکو کون سا ہے جو ہمیں اللہ تک پہنچنے نہیں دیتا. بعض لوگ سلوک طے کرنے کی نیت اللہ تک پہنچنے کی نیت چلے, لیکن ان کا کیا حشر ہوا. مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک شخص نے کہا آج ہرن کا شکار کرنا ہے, وہ ہرن کے شکار کی بھی نکلا لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کی, اور وہ اکڑتا جھومتا ہوا جا رہا تھا کہ آج ضرور ہرن ماروں گا. اتنے میں جھاڑی سے جنگلی سور نکلا اور اس نے ہرن کے شکاری کو منہ میں دبا لیا اور اپنے بڑے بڑے دانتوں سے اس کو چبا رہا ہے. وہ دل میں کہہ رہا ہے یا اللہ میں تو ہرن کے شکار کی نہیں نکلا تھا, کیا خبر تھی کہ جنگلی سور مجھے دبا لے گا. یہی نفس کا حال ہے, بہت سے لوگ اللہ والے ہو جاتے, صدیقین کی نسبت کو پہنچ جاتے, لیکن نفس کے جنگلی سور نے ان کو ایسا دبوچا کہ گناہوں کے ارتکاب سے آج ان کی ذلت و خواری کی کوئی انتہا نہیں. یہ جنگلی نفس ان کا راستہ روکے ہوئے ہے, نکلے تھے اللہ کی تلاش میں لیکن نفس سے مغلوب ہو کر گناہ میں مبتلا ہو گئے. جس نے اصلی پہلوان وہی ہے جو نفس کو گرا دیں, یوں تو اپنی طاقت سے سب پر ہیبت کاری کیے ہوئے ہیں کہ آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں میں کون ہوں, ایک جھاپڑ مار دوں تو ابھی بےہوش ہو جاؤ گے, لیکن خود نفس کے جنگلی سور کے منہ میں چبائے جا رہے ہیں اور اس کا احساس بھی نہیں کہ مجھ جیسا بودا اور کمزور کائنات میں کوئی نہیں. اسی طرح بھائی جو جس کے واقعات چل رہے ہیں اس میں حضرت بیشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس کا واقعہ, یہ صحابی رسول تھے تو ان کو اللہ نے کیسے جذب کیا تھا, یہ پہلے کافروں میں ان کا شمار تھا اور ایک بہت بڑی ہستی کو انہوں نے شہید کر دیا تھا. آپ اسلم کے پیارے چچا سید الشہداء سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو یہ واقعہ کچھ یوں ہے. حضرت بیشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذب کا واقعہ بیان کرتا ہوں. آپ جانتے ہیں کتنے بڑے قاتل ہیں، جنگ احد میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید و شہدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کیا اور بہت بے دردی سے قتل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن اتنا دکھ ہوا کہ آپ نے فرمایا اس کے بدلے میں 70 کافروں کے ساتھ یہی معاملہ کروں گا، اور خدا کی قسم کھائی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بدلہ لیں تو اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہیں جتنی آپ کو تکلیف پہنچائی گئی ہے۔ آپ بھی کسی ایک کافر کے ساتھ ایسا کریں، ایک یا چند کے بدلے میں 70 کافروں کو نہیں مار سکتے۔ لیکن وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر آپ صبر کریں تو یہ آپ کے لیے بہترین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صبر کو میرے لیے پسند فرمایا ہے، اے صحابہ سن لو، میں صبر اختیار کرتا ہوں، اب میں کسی ایک سے بھی بدلہ نہیں لوں گا اور میں اپنی قسم کو توڑتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کا کفارہ ادا کیا۔ کچھ عرصے بعد حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب اسلام پیش کیا جا رہا ہے۔ اس واقعے کو تفسیر المدارک کے مصنف علامہ نفسی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد 14 صفحہ 59 پر تفسیر معالم التنظیم کے مصنف محمد حسین بن مسعود الفراء البغوی نے جلد نمبر 4 صفحہ 83 پر اور محدث عظیم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات شرح مشکات جلد 5 صفحہ نمبر 149 پر بیان فرمایا ہے۔ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچازاد بھائی، روایت کرتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینے کے لیے پیغام بھیجا، اے وحشی ایمان لے آؤ، فارسل الیہ، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جواب بھیجا، ذرا دیکھیے پیغامات کے تبادلے ہو رہے ہیں۔ کیا پیغام بھیجا کہ آپ جانتے ہیں، ان من قتل او اشرک او زنا، جو شرک کرے گا، قتل کرے گا، زنا کرے گا، آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں آپ کے خدا نے یہ نازل کیا ہے، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ اللہ کے یہاں مجرم ہے، اس کو سزا بھگتنا پڑے گی، اس کو ڈبل عذاب دیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ کافر بھی قرآن شریف پڑھا کرتے تھے۔ حضرت وحشی حالت کفر میں قرآن پاک کا حوالہ دے رہے ہیں، کیف تدعونی الی دینک، آپ مجھے اسلام کی طرف کیسے دعوت دے رہے ہیں، وَنَا قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكَ كُلَّهُ، میں نے تو ان میں سے کوئی ایک کام بھی نہیں چھوڑا، قتل بھی ایسے شخص کو کیے جو اسلام میں سب سے بڑی محترم شخصیت تھی، میں اس کا قاتل ہوں، اور گناہ کے کام بھی سب کیے۔ اللہ تعالیٰ نے وحشی کے اسلام کے لیے 2 آیتیں اور نازل فرما دی۔ اگر آپ غور کیجیے، میں جس کو چاہتا ہوں اپنی طرف جذب کر لیتا ہوں، وہاں سے وہ ناز دکھا رہے ہیں، وہاں سے وہی پہ وہی آ رہی ہیں، بحث تبادلے ہو رہے ہیں۔ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ایسے مبغوث، ایسے مجرم رسول خدا کے چچا کے قاتل پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے، کیا ٹھکانہ ہے اس کے حلم کا۔ دوسری آیت نازل ہو رہی ہے ان کے اسلام کے لیے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اے رسول خدا وحشی کا پیغام دے دیں، اگر وہ توبہ کر لے اور ایمان لائیں اور صالح عمل کرتے رہیں تو میں ان کے ایمان اور اسلام کو قبول کرتا ہوں۔ دنیا میں ہے کوئی ایسا حلم والا جو اپنے محبوب کے عزیز کے قاتل کو اس طرح بخشے گا؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو جب ان کے پاس بھیجا تو اس پر ان کا پیغام سنیے، کہتے ہیں شرط شدید، یہ تو بہت بڑی سخت شرط ہے، کیونکہ میں توبہ کر سکتا ہوں، ایمان لا سکتا ہوں، لیکن وہ عاملا عملا صالحا، ساری زندگی نیک عمل کرتا ہوں، اس میں ذرا مجھے اپنے بارے میں اعتماد نہیں ہے، لعلی لا اقدر علیہ، میں شاید اس پر قادر نہ ہو سکوں۔ اب تیسری آیت نازل ہو رہی ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے اسلام کے لیے، بدترین مجرم کے لیے آیت پر آیت نازل فرما رہے ہیں، اور یہ ناز نخرے دکھا رہے ہیں۔ ہے کوئی ایسا دل گردے والا جو اپنے مجرم کے ناز نخرے برداشت کرے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت غیر محدود کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے کہ ایمان لانے کے لیے شرطیں لگا رہے ہیں، پیغامات کے تبادلے ہو رہے ہیں، ان کے لیے قرآن پاک کی آیات لے کر جبرائیل علیہ السلام کی آمد و رفت ہو رہی ہے، اللہ اکبر، کیا ٹھکانہ ہے ان کی رحمت کا۔ تیسری آیت کیا نازل فرمائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں معاف کرے گا، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ سب معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا۔ یعنی ویسے اگر ایمان لیں اور شرک سے توبہ کر لیں تو عمل صالح کی بھی قید اٹھا دی، عمل صالح بھی مت کرو، بس شرک کی عادت میں مت مرنا، تو اگر میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ بخش دے گا جس کے لیے چاہے گا. اب ان کا جواب سنیے, پھر پیغام کا تبادلہ ہو رہا ہے. کہتے ہیں اور آنی بادو فی شبہ تن, میں ابھی بھی شبہ میں ہوں. کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مغفرت کی آزادی نہیں دی بلکہ مغفرت کو اپنی مشیت سے مقید کر دیا کہ میں جس کو چاہوں گا بخش دوں گا اگر چاہوں گا. مجھے کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میرے لیے ہوگی یا نہیں, وہ میرے لیے مغفرت چاہیں گے یا نہیں. فلا ادری یغفرولی عملہ, بس میں نہیں جانتا کہ وہ مجھے بخشیں گے یا نہیں. بتائیے پیغامات کے تبادلے سن رہے ہیں آپ لوگ, کیا یہ حق تعالیٰ کا جذب نہیں ہے؟ یہ انہی کا جذب ہے. حضرت دیشی کو ابھی خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جذب فرما رہے ہیں. کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب و گریباں کو, اب چوتھی آیت نازل فرما رہے ہیں اللہ پاک. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. یہ آیت اتنی قیمتی, جب یہ نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احب انا لی الدنیا بهذه الآیہ, یہ آیت مجھے اتنی محبوب ہے اگر اس کے بدلے میں مجھے پوری کائنات مل جائے تو وہ عزیز نہیں. وجہ کیا تھی آگے سنیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گناہگار بندوں کو بتا دیئے, اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی, ظلم کر لیے, بے شمار گناہ کر لیے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, تم میری رحمت سے نا امید نہ ہو, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, یعنی اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. اب مشیت کی بھی قید نہیں رہی, اس قید کو بھی ہٹا رہا ہوں تاکہ میرے گناہگار بندو مایوس نہ ہونا. انا تاکید ہے, الذنوب پر الف لام استغراق کا ہے, یعنی عربی گرامر کے حساب سے فرما رہے ہیں, یعنی کوئی گناہ ایسا نہ ہوگا جس کو اللہ نہ بخش دے. اور جمیعہ میں تاکید ہے, تین تاکیدوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی, ہم تمام گناہوں کو بخش دیں گے. انہ هو الغفور الرحیم, یہ جملہ تعلیلیہ ہے, معارض علت میں, یعنی وجہ بھی بتا دی ہم کیوں بخش دیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا, بڑا ہی رحمت والا ہے, اور اپنے نام پاک غفور کو رحیم پر مقدم فرمایا کہ معلوم بھی ہم بندوں کو کیوں بخش دیتے ہیں, بوجہ رحمت کے, اپنی شان رحمت کی وجہ سے ہم تمہاری مغفرت فرماتے ہیں. تمہارے گناہ محدود ہیں, میری مغفرت محدود نہیں, میری غیر محدود رحمت کے سامنے تمہارے گناہ ایسے ہیں جیسے ایک چڑیا سمندر سے قطرہ اٹھا لے, جو نسبت اس قطرے کو سمندر سے, اتنی بھی تمہارے گناہوں کے میری غیر محدود رحمت و مغفرت سے نہیں. بقول حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمت اللہ علیہ کے, کراچی کے ایک کروڑ انسانوں کا پیشاب پخانا کراچی کے سمندر میں جاتا ہے لیکن ایک لہر آتی ہے اور سب اٹھا لے جاتی ہے اور سب پاک کر دیتی ہے. یہ سمندر تو محدود ہے, اللہ کی رحمت و مغفرت کے غیر محدود سمندر کا کیا عالم ہوگا؟ ایک موج آئے گی اور انشاءاللہ تعالی ہمارے سب گناہوں کو بہا دے جائے گی. اس آیت کے نزول کے بعد کیا ہوا؟ اب تبادلہ پیغامات کا نقشہ بدل گیا, حضرت بیشی کا کام بن گیا, کہا نعم حادا, یہ تو بہت اچھی آیت ہے, فجاء واسلم, پھر آئے اور اسلام قبول کر لیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حال له خاصۃ ام للمسلمین عامہ, کیا یہ آیت ویشی کے لیے خاص ہے یا سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے؟ آپ نے ارشاد فرمایا بل للمسلمین عامہ, قیامت تک کے تمام مسلمانوں کے لیے اللہ کا یہ فضل عام ہے. صحیح بھائی, تو کیا ان کے وہ تھے بھائی ناز, اور اللہ نے کیسے کتنی آیتیں بھیج بھیج کر ان کو منا رہے ہیں, اللہ پاک تسلی دے رہے ہیں, یہ اعتراف پہ اعتراف کر رہے ہیں, یہ آڈٹ کر رہے ہیں, پوائنٹ نکالے جا رہے ہیں, اور اللہ کی طرف سے وضاحتیں ہو رہی ہیں. لیکن ان کے بعد اعتراف کرنے سے یا مطمئن نہ ہونے سے قیامت تک کے لیے امت کر مسلمانوں کا بھلا ہو گیا, اس میں سبھی آ گئے, سبھی آ گئے نا, تو ان کی آرگومنٹ سے ہمارا فائدہ ہو گیا بھائی. اور پھر اس میں تو نہیں ہے واقعہ, حضرت نے فرمایا جب اللہ گناہگار بندوں سے جب کوئی گندا کام ہو جاتا ہے یا کوئی بہت ہی کوئی غلط کام ہو جاتا ہے, پھر وہ توبہ بھی کر لیتے ہیں, اللہ تو معاف کر دیتا ہے, لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں مخلوق معاف نہیں کرتی, ہے نا اسی بات, اللہ تو معاف, مخلوق معاف نہیں کرتی. تو یہ بڑے شرمندہ رہتے تھے, دکھے ہوئے رہتے تھے, ایمان لے آئے تھے, صحابی بن گئے تھے, لیکن اندر زخم تھا, زخم کہ یہ مجھ سے اتنا گندا کام ہوا کیوں, کتنی بڑی شخصیت, آپ اسلم کے چچا کو میں نے مار دیا. تو یہ روتے رہتے تھے چھپ چھپ کے, لیکن حضرت نے فرمایا اللہ اپنے گناہگار بندوں کو جب جج فرماتے ہیں, اپنا بناتے ہیں, پھر ان کی ذلتوں کو عزتوں سے بھی بدلتے ہیں. پھر کیا کام لیا اللہ نے ان سے آگے چل کے؟ مسلمہ بن کذاب, مسلمہ کذاب جو جھوٹا نبوت کا دعوے دار تھا, اس کا اثر و رسوخ بہت بڑھ گیا تھا. دیکھو جادوگر ٹائپ کا آدمی تھا, چھپی ہوئی باتیں بتاتا تھا اور کہتا تھا مجھے بھی وہی آتی ہے نعوذ باللہ. تو اس کا حلقہ بہت بڑھ گیا تھا, یہ بھی اپنی مجلسیں کرنے لگا, یہ بھی اپنے بیانات کرنے لگا نبی بن کے نعوذ باللہ. تو پھر اور اس کا بہت عرب میں نام چل پڑا تھا. تو پھر اس کو قتل کرنے کے لیے حضرت بیشی رضی اللہ تعالیٰ میدان میں آئے تھے, اور اس کو گھس کے پھر اس کو یہ ہاتھ میں نہیں آتا تھا. پھر حضرت بیشی رضی اللہ تعالیٰ نے سے اللہ نے کام لیا کہ اس جھوٹے نبی کو قتل کروایا, اور انہوں نے اس کا سر تن سے جدا کیا. اور پھر خوش ہو کے فرماتے تھے کہ عہد جاہلیت میں میں نے اس وقت کی سب سے بڑی عظیم ہستی آپ وسلم کے چچا کو شہید کیا تھا میں نے, تو وہ مجھے ذلت ملی تھی. اور اسلام لانے کے بعد جو جھوٹا نبی تھا, جو ملون تھا, لانتی تھا, اللہ نے اتنے گھٹیا آدمی کی جو ہے قتل کروا کے مجھے عزت بخشی. تو اللہ نے ان کی ذلتوں کو پھر عزتوں سے بدلا. کیا اللہ کے معاملات ہوتے ہیں, ہم اس کو تصور نہیں کر سکتے. اللہ, اسی طرح حضرت فضیل بن عیاض کا واقعہ جذب. یہ فضیل بن عیاض کون تھے بھائی؟ یہ جو ہمارا شجرہ سلسلہ چشتیہ قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ تھا, چاروں سلسلوں کے سلسلوں میں ان کا نام ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے تھے حضرت حسن امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے تھے یہی حضرت فضیل بن عیاض. یعنی یہ کہلائے تقریباً تابعی کے بعد تبع تابعی تھے, اور حضرت علی کرم اللہ جو ان کے دادا شیخ تھے, یوں سمجھے یہ اتنے پرانے شجرے میں ان کا نام ہے. اور تھے کیا؟ ڈاکو, ڈاکے مارا کرتے. لیکن اللہ نے جذب کیسے کیا ان کو؟ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ گناہ گار سے ڈاکہ مارتے تھے. ایک گھر میں ڈاکہ مارنے کے لیے اپنے ڈاکوؤں کی گروہ کے ساتھ چار دیواری پر کھڑے تھے. کودنے کے لیے گھر میں ایک ولی اللہ تلاوت کر رہا تھا, تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کے دل کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے ڈر جائیں, نرم پڑ جائیں؟ بس یہ آیت سنی اسی وقت دل پر چوٹ لگ گئی, وقت آ گیا. حسن کا انتظام ہوتا ہے, عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے. سن لے اے دوست, جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. چوٹ لگ گئی دل پر, فوراً اتر آئے کہ اے اللہ میرا دل نرم ہو گیا, آپ کی یاد کے لیے وقت آ گیا ہے. بس تمام لاکھوں سے کہا کہ میرے اللہ نے مجھے جذب کر لیا, میں کسی کا نہیں ہو سکتا. چسکا لگا ہے جام کا, شغل ہے صبح شام کا. چسکا لگا ہے جام کا, شغل ہے صبح شام کا. اب میں تمہارے کام کا ہم نفس ہو رہا نہیں. اے ڈاکو, اب میں تمہارے کام کا نہیں رہا. جہاں جہاں ڈاکہ مارا تھا وہاں پیسے واپس کیے, اور جہاں نہیں کر سکے پیر پکڑ کر روئے کہ ہم کو معاف کر دو, قیامت کے دن نہ پکڑنا. آج اتنے بڑے ولی اللہ ہوئے کہ مناجات مقبول میں ہمارے چاروں سلسلوں کے اولیاء اللہ کا جو شجرہ ہے اس میں ان کا نام آتا ہے. آج ان کے وسیلے سے دعائیں مانگی جاتی ہیں. تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا, پہلے جہاں پھر جانے, جانا پھر جانے جہاں کر دیا. کہاں سے کہاں پہنچا دیا, یہ ہے اللہ کا کرم. ایک اس میں جذب کا واقعہ مثنوی میں نسو کے جذب کا واقعہ. ایک شخص تھا, نسو نام تھا اس کا. میں سلطان ابراہیم بن ادھم کے واقعے کا آغاز کر کے اب میں اس میں دوسرے قصے داخل کر رہا ہوں. یہ میرے پیر و مرشد مولانا رومی کا طرز بیان. دیکھیے یہ ہمارے بچپن کے پیر و مرشد ہیں, میں بالغ بھی نہیں ہوا تھا جب اسے مثنوی مولانا روم دیکھ رہا ہوں. وہ اثر اور فیضان ان کا آ رہا ہے تو میں کیسے ترتیب سے بیان کر سکتا ہوں. تو اس میں فرماتے ہیں کہ حضرت نسو کا واقعہ سنی, جو ایک گناہگار زندگی گزارتے تھے, بہت خوبصورت تھے اور آواز بالکل لڑکیوں جیسی تھی. آواز بازو کی نرم ہوتی ہے, ہوتے مرد ہیں اور بہت وزنی بھی, لیکن آواز بالکل ایسی جیسے کوئی ٹیڑھی بول رہی ہو. ایک صاحب میرے یہاں آئے, انہوں نے جب ٹیلیفون اٹھایا اور کہا ہیلو, تو اس نے کہا کہ بیٹی اپنے ابو کو بلاؤ. حالانکہ وہ خان ہے اور بہت تگڑا خان ہے. उसने कहा मैं बेटी नहीं हूँ, मैं तो बेटा हूँ, आवाज जरा नरम सी है। तो उसकी आवाज औरतों की सी थी और गाल पर बाल बिल्कुल नहीं आए थे, दाढ़ी भी नहीं आई थी, गाल फारिगुल बाल, पैदा भी नहीं हुए थे बाल। बस अब उसने शहजादियों और बादशाह की बीवियों को नहलाने दुलाने और मालिश करने की नौकरी कर ली। बुरका ओढ़ा करता था, उसमें जरा भी जोर पर कमजोरी नहीं थी, लिहाजा तमाम औरतें जितनी बेगमात को नहलाती थी सबसे नंबर वन पास हो गया, क्योंकि ये मर्द था, लिहाजा ये ज्यादा ताकत और ज्यादा कुवत और साथ साथ अंदर की शहवत के सबब ऐसी मालिश करता था कि बेगमात और शहजादियां सब खवातीन नौकरानियों से कह दिया करती थी कि बीवियों तुम मालिश मत करो, ये जो बड़ी भी नई आई हैं बस हम इसी से मालिश करवाएंगे। जंगल वहीं करीब था, बेगमात की मालिश करने के बाद उस जंगल में जाकर रोया करता था, ऐ अल्लाह एक दिन मौत आएगी फिर मैं आपको क्या मुंह दिखाऊंगा। इधर तौबा भी करता, इधर मालिश का काम भी करके अपने नफ्स को खूब मजे देता। रूमी फरमाते हैं इसका नफ्स इतना काफिर यानी इस कदर बदमाश और खबीस हो चुका था कि इधर तौबा करके आता और उधर फिर वही काम शुरू कर देता। हजारों बार उसने तौबा तोड़ डाली लेकिन एक दिन अल्लाह ताला के जफ का वक्त आ गया। देखिए जब जफ का वक्त आता है तो उसके रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। सुन ले ए दोस्त, जब अय्याम भले आते हैं घात मिलने की वो खुद आप ही बतलाते हैं। अब जफ का वक्त आ गया, उसी जंगल में एक आरिफ बिल्ला बुजुर्ग गुजर रहे थे। उसी वक्त नसू को तकाजा हुआ कि जंगल चलकर आओ फुआ करें और रोएं अल्लाह से। देखा कि कारिफ जा रहे हैं, रफ्ते पेश आरफे आ वशतकार, वो बदकार आदमी जो औरत बना हुआ था, रफ्ते पेश आरफे आ वशतकार, वो गुनागार एक आरिफ बिल्ला के पास पहुंचा और कहा, और क्या कहा उसने, दूर दुआए खुवेश मारा यारेदार, अपनी दुआओं में हमको याद रखिएगा। मौलाना रूमी फरमाते हैं उसी वक्त उस अल्लाह वाले ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए और सातों आसमानों को उसकी दुआ पार कर गई। दस का वक्त आ गया और उसी वक्त अल्लाह ताला का फैसला हो गया उसे वलीउल्लाह बनाना है। अल्लाह ने उसको जफ कर लिया और गैब से उसके लिए एक रास्ता निकाला और एक इंतजाम किया। अब जो वापस गया तो बादशाह की जितनी बीवियां थी उनमें से एक बीवी का हार गुम हो गया। अब हार तलाश करने के लिए ऐलान किया गया, सब नौकरानियों के लिबास उतार कर तलाशी दी जाएगी, सबको तरतीबवार नंगा किया जा रहा है और हार की तलाशी ली जा रही है। अब नसू साहब का क्या हाल हुआ, अब 8-10 लड़कियां रह गई और उसकी बारी आने वाली थी, लाइन में लगा हुआ था, तो उसके दिल में इतना खौफ तारी हुआ कि बस अल्लाह ताला से दुआ शुरू कर दी और रोना शुरू कर दिया है, खुदा अगर आज मेरी तलाशी ली गई तो मैं मर्द साबित हो जाऊंगा और मुझे गर्दन तक जमीन में गाड़ कर बादशाह कुत्तों से नुचवा देगा और मुझे हलाक करवा देगा, इतनी सख्त सजा देगा जो मेरी बर्दाश्त से बाहर है। लिहाजा उसका मजमून सुनिए जो खुदा से दुआ कर रहा था, ए खुदाई ए बंदा रुफा मकुन, ए खुदा इस बंदे को रुफा ना कीजिए, आज नंगी तलाशी हो रही है, अगर आज मैं पकड़ा जाऊंगा तो बादशाह मुझे मौत से कम सजा नहीं देगा। गर बदम मन सर मन पैदा मकुन, अगरचे मैं नालायक बदकार हूँ लेकिन आज मेरा राग आप छुपा दिए, पर्दा सत्तारियत में मुझको पना दे दिए, अगर आपने दामन सत्तारियत मुझ पर नहीं किया तो आज मेरी वो सजा होगी कि तारीख उसको याद रखेगी। दूसरे शेर में उसने कहा, अब मैं वादा करता हूँ खुदा कि जान दे दूंगा लेकिन कभी आपको नाराज नहीं करूंगा, अगर मेरा ई बार सत्तारी को नहीं तौबा कर दम मन जहरा ना कर दनी, अगर आज आपने मेरी पर्दापोशी कर ली सत्तारी की और मेरा ऐप छुपा दिया तो जितने गुना मैंने किए उन सब से मैं तौबा करता हूँ, कभी आपको नाराज नहीं करूंगा। और अगला शेर उसका मजमून यह है, लुचकनम ताजा शूदे अफतन जुदा, अगर आपने आज मुझको माफ कर दिया और बचा दिए तो मैं जान दे दूंगा अल्लाह मगर गुना नहीं करूंगा और बस मुझे इस दफा माफ करवा दी, एक मौका दे दिए, है कोई आज हमारे इस मजमे में जो अल्लाह ताला के खौफ से हिम्मत कर ले कि आज हम कि ए खुदा हम आप पर फिदा, हम अपनी जान आप पर फिदा कर देंगे मगर आपको नाराज नहीं करेंगे, नफ्स की बात नहीं मानेंगे, कोई नफू की राह पर है कोई नफू की राह पर चलने वाला जो आज इस मस्जिद में हैद करे कि हम जान दे देंगे मगर ए खुदा तेरे गजब और कहर और नाराजगी वाले अमाल नहीं करेंगे, नफ्स दुश्मन की बात नहीं मानेंगे, कौन है इसमें जो मेरे साथ कहे, हम भी कहें आप भी कहो, ए अल्लाह आज से हम अहद करते हैं कि हम आपको नाराज नहीं करेंगे अगर से जान चली जाए। अल्लाह पाक तौबा करते हैं, अल्लाह पाक हम कभी तुझे नाराज नहीं करेंगे इंशाल्लाह, गुनाह ना करने से अगर जान भी चली जाए तो हम जान दे देंगे मगर गुनाह नहीं करेंगे, आपको नाराज नहीं करेंगे और जान देकर शेर पढ़ेंगे, जान दी हुई उसी की थी, आपको यह है क्या कदा ना हुआ। फिर उसने कहा, नसून ए अल्लाह तेरी अजमत बड़ी बहुत बड़ी है, अगर हरम काबा में भी हमसे गुनाह हो जाता तो भी आप माफ करने पर हाजिर हैं और इस जंगल में मुझसे जो गुनाह हुए तो ये कोई چیز نہیں، لہٰذا اپنی عظمت کے صدقے میں آپ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ حرم کعبہ میں بھی آپ گناہ کبیرہ معاف کر سکتے ہیں، میرے گناہ آپ کی عظمتوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا اور اس کو بے ہوش کر دیا، اس خوف سے بے ہوش ہو کر گر گیا، اور بے ہوشی میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت و دوزخ کا مشاہدہ کرا دیا۔ اتنے میں ایک عورت کے پاس سے اس کا ہار مل گیا جو اس سے آگے لگی ہوئی تھی لائن میں، اور اعلان ہو گیا کہ ہار مل گیا، ہار مل گیا۔ یہ بے ہوش پڑا ہوا تھا، اب ساری بیگمات اس کو پنکھا جل رہی ہیں، اپنی پیاری خادمہ کو یعنی حضرت خادم کو پنکھا جل رہی ہیں۔ اور اس کو جب ہوش آیا تو سب نے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگی، ہم لوگوں کی نالائقی معاف کر دو، تم کو اتنی تکلیف ہوئی تو کہ تم بے ہوش ہو گئیں۔ وہ تو عورت سمجھ رہی تھی، لیکن اس نے کہا اے بیویوں، میں تمہارے کام کی اب نہیں ہوں، میرے ہاتھ پیر سے طاقت خدمت ختم ہو چکی ہے، اس بے ہوشی سے مجھے ایک خوف آ گیا جس سے ہم تمہاری خدمت کے اب قابل نہیں رہے۔ مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت دوزخ دکھا کر میرے ایمان کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ میں اب نافرمانی کے قابل نہیں رہا، اب اگر نافرمانی کرنا بھی چاہوں تو مجھ پر اتنی عظمت اور اتنا خوف طاری ہے کہ اب ہمت نہیں ہے کہ میں اللہ کے غضب کو اپنی حرام لذتوں سے خرید سکوں۔ میرا ایک مصرعہ جو سخت یاد آیا، لذت عارضی ملی عزت دائمی گئی، لذت عارضی ملی عزت دائمی گئی۔ اللہ، تو اس کو ولی اللہ بنا دیا تھا حضرت سلطان بن ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ، جو بادشاہ ولی اللہ بنے تھے۔ کیسے بنے تھے اس کا بھی واقعہ اس میں یہی ہے کہ یہ سو رہے تھے ایک بار، اور کافی چھت پہ اونچے بلند مقام پر ان کا کمرہ تھا، اور جو زینہ تھا جانے کا بہت پتلا سا تھا، تو آدھی رات میں آنکھ کھلی سو رہے تھے، دیکھا کچھ دو چار لوگ ان کے کمرے میں کچھ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب بادشاہ بہت غصے میں آ گئے کہ تم لوگ کون ہو کہ جو میرے کمرے میں اس طرح بغیر اجازت تم لوگ آئے، نیچے تم کو گارڈ نہیں روکا، پہنچے کس طرح، اور یہاں کیا تم لوگ تلاشی لے رہے ہو، تم لوگ کیا چور ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہم چور نہیں ہیں، ہم تو اپنا یہاں اونٹ ڈھونڈ رہے ہیں اونٹ۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگے بادشاہ کا محل میں بادشاہ، یہ میرا کمرہ ہے اور یہاں پر تمہیں اونٹ ملے گا، اتنا پتلا سا زینہ اونٹ آ کیسے سکتا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کو جس طرح یہاں حیرت ہے کہ ہم یہاں اونٹ ڈھونڈ رہے ہیں، تو ہمیں آپ سے زیادہ حیرت ہے کہ ہم نرم نرم بستروں میں بادشاہت میں خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ بس وہ پھر غائب ہو گئے، وہ اصل میں تھے رجال الغیبی، یعنی چھپے ہوئے بندے، وہ جنات بھی ہو سکتے ہیں، فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، ہدایت کی نہیں آئے تھے، تو پھر ان پر رحمت طاری ہوئی۔ پھر یہ ساری سلطنت وغیرہ چھوڑ کے، بادشاہت چھوڑ کے، پھر انہوں نے فقیری اختیار کر لی تھی، پھر یہ بالکل غریبانہ زندگی انہوں نے بسر کری، اور پھر ان کی جائیداد کے اوپر پوری بادشاہت پر ان کے وزیر نے قبضہ کر لیا تھا۔ بس یہ واقعہ اصل میں یہ سنانے میں سمجھ میں نہیں آتا، جس پر گزرتی ہے نا وہ جانتا ہے اس کے قلب کی پھر کیا کیفیت ہوتی ہے۔ رجال الغیب ہی آئے تھے، اب ان سے بات چیت ہوئی تو بس سب کچھ پلٹ کے چلے گا، وہ قلب کو پلٹ دیا تھا۔ تو اللہ نے ان کو پھر جس کیا، پھر یہ تقریباً 20 سال نیشاپور کے جنگلات میں رہے، اور پھر انہوں نے پتے کھا کے گزارا کیا بادشاہ ہو کے، اور پھر اللہ نے بہت بڑی ان کو ولایت عطا فرمائی تھی۔ لیکن جس انہوں نے جو شروعات کری تھی جس کی اللہ نے، وہ یہاں سے کری تھی اس واقعے کے ذریعے سے۔ آخر میں بھائی بہت ہی زبردست مضمون آ رہا ہے، ختم ہے اس کے بعد بیان۔ تجلیات جفت کے زمان و مکان، یعنی تجلیات جفت کا زمانہ کون سا ہوتا ہے، مکان کون سا ہوتا ہے۔ اب جفت کے راستے کیا ہیں یہ بھی بتایا دیتا ہوں، یہ آخری بیان ہے جفت کا۔ کوئی اگر چاہے اللہ تعالی ہم کو بھی جفت عطا فرما دے، تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک مکان اور ایک زمان، یعنی زمانہ، دو چیزیں بتائی ہیں۔ زمانہ کیا ہے؟ انا لربکم فی ایامی دہرکم نفحات، یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو، اے میری امت والو، ہمارے اس زمانے کے دن و رات میں اللہ تعالیٰ کے جس کی تجلیات، اللہ تعالیٰ کے جس کی تجلیات اور ان کی قرب کی ہوائیں آتی رہتی ہیں، اس زمانے میں آپ سلم فرما رہے ہیں، جس کی بھیجتے رہتے ہیں۔ فتعرضوا لہ، پس ان کو تلاش کرو، آپ سلم ہماری ڈیوٹی لگا رہے ہیں، تلاش کرو ہوائیں کہاں ہیں، غافل نہ رہو۔ تجلی اگر تم کو وہ مل گئی جس کی، آپ اسلام آگے فرما رہے ہیں، بلا تشخون بعدہ ابدا، تم کبھی بھی بدبخت بد نصیب سیاہ نصیب نہیں رہو گے، خوش قسمت بن جاؤ گے۔ ہمیشہ کے لیے ولی اللہ بن جاؤ گے, نفس اور شیطان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے, یعنی تشریح میں. اب سوال یہ ہے کہ دن اور رات میں تجلیات کب آتی ہیں, دن اور رات میں تجلیات کب آتی ہیں؟ اگر کوئی بتا دے کہ جمعے کے دن ایک عظیم نعمت آنے والی ہے تو آدمی پوچھے گا لیکن کہاں, کراچی, حیدرآباد, لاہور. لہٰذا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں اس کا مکان بھی بتا دیا, وہ تجلی کہاں نازل ہوتی ہے. فی ایامی دہرکم, اس حدیث مبارک ہے, تمہارے زمانے کے دنوں میں اللہ کی رحمت کی وہ ہوائیں آتی ہیں. نفحات کا ترجمہ عام علماء نے کیا ہے, نسیم کرم کے جھونکے, اللہ کی نسیم کرم کے جھونکے جو دنیا میں آسمان سے آتے ہیں. بعض بزرگوں نے ترجمہ کیا ہے جذبات, یعنی جذب کرنے والی تجلیات. ملا علی قاری محدث عظیم رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا نفحات کا ترجمہ جذبات ہیں, یعنی اللہ جذب کرنے والی تجلی دنیا میں بھیجتا ہے, جس کو لگ جاتی ہے وہ جذب ہو جاتا ہے. بس ایک طبقے نے ترجمہ کیا نسیم کرم, ملا علی قاری نے کیا جذبات, یعنی کھینچنے والی تجلیات. حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ نے التشرف فی احادیث التصوف میں نفحات کا ترجمہ کیا ہے التجلیات المقربات, التجلیات المقربات اللہ, اللہ کے وہ جلوے, وہ تجلیات جس سے بندے کو اللہ تعالیٰ اپنا پیارا اور مقرب کر لیتے ہیں. لیکن ایامی دہریکم سے آپ کو زمانہ معلوم ہوا, لیکن یہ کیسے پتا چلے گا کہ تجلیات کہاں ملتی ہیں؟ مکان بھی تو معلوم ہو. کوئی کہہ دے زمانے میں بھی ولی اللہ رہتے ہیں تو زمانہ تو معلوم ہو گیا, بھائی زمانے میں رہتے ہیں لیکن کہاں رہتے ہیں, لیکن یہ بھی تو پتا چلے وہ کس شہر میں, کس ملک میں. بولیے, خالی زمانہ معلوم ہونے سے آپ تلاش کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اس حدیث سے آج کوئی شخص ان تجلیات کا مکان تلاش نہیں کر سکتا تھا. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت پر احسان ہے, آپ نے فرمایا اللہ کے مقبول بندے جہاں رہتے ہیں تم ان کے پاس جاؤ, ان کے پاس بیٹھو. ہم الجلاسا الیشقا بہم جلیسہم, ان کی صحبتوں کی برکت سے تمہاری شقاوت, تمہاری بدبختی خوش نصیبی سے بدل جائے گی. یہی ہے لا تشقون بعدہا ابدا, کہ یہ تمہیں اگر جھوکے لگ گئے تشقونا, اور آگا فرما رہے ہیں ہم الجلاسا لا یشفا تشقونا, دیکھیں, اور لا تشفا لا یشفا, یہ ایک ہی مطلب ہے اس کا. اس حدیث میں تجلیات جذب کا زمانہ بتایا گیا, اس دنیا کے شب و روز میں جس کو وہ تجلی مل گئی وہ شقی بدنصیب نہیں رہ سکتا. بخاری کی حدیث پاک سے لا یشفا بہم جلیسہم میں تجلیات کا مکان بتا دیا گیا کہ وہ اللہ والوں کی جگہ ہے جہاں وہ تجلیات جذب کی آتی ہیں, جہاں وہ تجلیات جس کی آتی ہیں, جہاں اللہ والے رہتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ ہر وقت جس کی تجلیات نازل کرتا رہتا ہے. مولانا قاسم نونوتی رحمت اللہ علیہ نے رحمت اللہ علیہ کو ایک شخص پنکھا جل رہا تھا, اس نے پوچھا کہ حضرت اللہ والے کے پاس بیٹھنے سے اللہ کی رحمت دوسروں کو کیسے ملے گی, کیونکہ عمل تو ان کا اچھا ہے, ان پر فضل ہونا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن دوسرے تو نالائق بیٹھے ہیں, ان کو رحمت کیسے ملے گی؟ فرمایا کہ تم مجھے پنکھا جل رہے ہو یا ان سب کو؟ کہا میں تو آپ کو پنکھا جھل رہا ہوں. فرمایا کہ جتنے میرے پاس بیٹھے ان کو ہوا لگ رہی ہے نہیں؟ تو جب اللہ کی رحمت کسی پر برستی ہے تو اس کے پاس بیٹھنے والوں کو بھی وہ رحمت میں ڈھانپ لیتی ہے. لہذا تجلیات مقربات, تجلیات جذب اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو بروایت بخاری شریف اللہ کے خاص بندوں کے پاس بیٹھیے, ان کی صحبت اختیار کیجیے. خاص بندوں کی پہچان آپ کو کیسے معلوم ہو یہ خاص بندے؟ جو امت کے خاص بندے ہیں وہ ان کو خاص سمجھتے ہوں. خاص بندے کون ہیں؟ جو امت کے خاص بندے ہیں وہ ان کو خاص سمجھتے ہوں, اور کسی بزرگ کی اس نے صحبت اٹھائی ہو, شریعت اور سنت پر چل رہا ہو, علماء دین بھی اس کی تصدیق کرتے ہوں. اس زمانے میں بعض ایسے نالائق, بیوقوف اور محروم ہیں کہ جنہوں نے بزرگوں کو تو دیکھا ہے لیکن ان سے اپنی اصلاح نہیں کرائی. نتیجہ یہ نکلا کہ ایک جاہل پیر کے چکر میں آ گیا جو کمرے میں اپنی تفسیر لگائے ہوئے ہے اور اس کو بزرگ سمجھ کر وہاں جاتا ہے, حالانکہ ایک مسجد کا امام بھی ہے. ذرا سوچیے, عقل پر عذاب ہے یا نہیں؟ کسی گناہ کے بدلے میں اس ظالم کی عقل سے نور چھین لیا گیا ہے, ورنہ تفسیر رکھنے والا کبھی ولی اللہ ہو سکتا ہے؟ گر ہوا پہ اڑتا ہو رات دن, ترک سنت جو کرے شیطان گن. تو آخر میں نے بتا دیا کہ جس کیسے ملے گا, زمانہ بھی بتا دیا, مکان بھی بتا دیا. ایک حدیث پاک میں زمانہ بتایا گیا, پورے زمانے میں قیامت تک اللہ تعالیٰ کی تجلیات برستی رہیں گی. اِنَّ رَبِّكُمْ فِي اَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفْحَات, تمہارے رب کی طرف سے زمانے میں, زمانے کے دن و رات میں تجلیات جن سے اللہ اپنے بندوں کو جذب کرتا ہے نازل ہوتی رہیں گی, ان کو تلاش کرتے رہو. اگر کوئی تجلی تمہیں حاصل ہوگی تو پھر تم کبھی بد نصیب نہیں ہو سکتے. مگر ان کا مکان کہاں ہے, کہاں ملیں گی؟ دوسری حدیث شریف لا یشفا بہم جلیسہم میں بتا دیا گیا اللہ والوں کی صحبت میں ملیں گی, جہاں اللہ تا تعالیٰ بندوں کو اپنی طرف جذب کر لیتا ہے اور ان کا جلیف و ہم نشین کبھی بدبخش نہیں رہ سکتا۔ معلوم ہوا شخاوت سے محفوظ رکھنے والی تجلیات جذب کا مکان اہل اللہ کی مجالس ہیں۔
ماشاءاللہ
آخر میں حضرت تعالیٰ رحمہ فرماتے تھے کہ ان کو اپنی طرف، یہ خالی اللہ والوں کی صحبت نہیں ہے، اس کی اور بھی تشریحات ہیں، کیونکہ وقت کم ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو کعبۃ اللہ میں اللہ نے جذب کر لیا، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جذب کر لیا، کسی کو کہیں جذب کر لیا، آگے بھی اس کی بہت تفصیلات ہیں۔ اور اللہ جب مئی یشا جس کو جذب کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے پاک جگہ مئی یشا ہو جائے۔ تو ہندوؤں کو مندر کے اندر جذب کر لیا، شرابیوں کو شراب خانے میں جذب کر لیا۔ اگر بشر حافی رحمۃ اللہ کا واقعہ تھا، بشر حافی بہت شراب پیتے تھے، ان کو بھی جذب کیا، کیسے کیا؟ وہ تو کسی اللہ والے کے پاس نہیں گئے تھے۔ ایک ہے اصول، ایک ہے قانون، ایک ہے رحمت، ایک ہے فضل، سب کی الگ الگ اہمیت ہے۔ ایک رات میں آ رہے تھے میں خانے سے شراب پیتے ہوئے، گرتے پڑتے بری حالت تھی نشے میں، کبھی ادھر گر رہے ہیں کبھی ادھر گر رہے ہیں، اس حالت میں کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کوئی اللہ کا نام دیکھ لیا پڑا ہو، بس اس کو اٹھایا کہ میرے اللہ کا نام زمین پہ پڑا ہوا، اٹھایا چوما گھر پر آ گئے، اور پھر اس کو وزندار چیز کے نیچے رکھا، اس کو عطر بھی لگایا کہ اللہ کا نام ہے، خوشبو لگاؤں، اور اس کے بعد وہ کہیں پیپر ویٹ ٹائپ چیز کے نیچے رکھا، اکا میں تو بھی سو جاؤں گا، یہ دوبارہ نہ اڑ جائے، اور پھر سو گئے۔ سوئے تو اللہ کو زیادہ پسند آ گئی، خواب میں اللہ پاک کی زیارت ہوئی۔ بتائیے شرابی اور نشے میں سو رہا ہے، اللہ کی زیارت ہوگی، پیار آ گیا اللہ کو صدا۔ فرمایا کہ اے بشر، تجھے دنیا کا ہوش نہیں تھا، تو اتنا شراب میں دھت تھا، تجھے اس سے چلا نہیں جا رہا تھا، بے ہوشی کی تجھے میرے نام کا ہوش تھا۔ اور اللہ پاک نے تعریف کری ان کی، خوش ہوئے، اور فرمایا کہ بس آج سے تیرا نام اولیاء اللہ کی فہرست میں لکھا جاتا ہے۔ بس صبح اٹھے تو دل کی دنیا بدلی ہوئی تھی، ولی اللہ بن گئے۔ تو اللہ جب فرماتے تو شراب کی حالت میں بھی جب فرما لیتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد اللہ نے کرامت ان کو دی تھی، یہ ننگے پیر چلتے تھے، مجذوبیت میں آ گئے تھے، تو چلتے تھے تو زمین جب کوئی فضلہ وغیرہ پڑا ہوتا تھا جانوروں کا، تو زمین شک ہوتی تھی، پھٹتی تھی، اور وہ جو کانٹے اور غلاظت اور یہ فضلہ وغیرہ زمین کھینچ لیا کرتی تھی، زمین صاف ہو جاتی تھی، پھر یہ چلا کرتے تھے۔ جو اللہ پر فدا ہوتا ہے پھر اللہ بھی اس کی کرامتوں کا ظہور فرماتے ہیں۔ یہ مجذوب میں سے تھے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے دور کے ولی اللہ تھے۔ تو جب جاتے تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے پاس، تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دیکھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، گلے لگاتے تھے۔ تو ان کے شاگرد بولتے تھے کہ امام صاحب یہ تو دیوانہ ہے، پاگل ہے، آپ کے پاس تو بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اور آپ اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے کبھی، یہ تو پاگل ہے بےچارا، اس کے نہیں اگر آپ کھڑے ہوتے۔ امام احمد بن حنبل رحمت نے فرمایا تم بشر آپ ہی سے واقف نہیں ہو، میں خالی کتاب کا عالم ہوں، یہ اللہ کا عالم ہے، میں خالی کتاب کا عالم ہوں، یہ اللہ کا عالم ہے، اس لیے دیکھ کے کھڑا ہوتا ہوں۔ شرابیوں کو بھی اللہ نے جذب کیا تو کہاں تک پہنچا دیا کہ وقت کے جو امام تھے اتنے بڑے، وہ ان کی آج ہی کی فنائیت تھی جو اپنے آپ کو ایسا کہہ رہے ہیں کہ میں خالی کتاب کا عالم ہوں۔ چاروں امام عارف اللہ ولی اللہ بھی تھے، لیکن آج ہی فنائیت اتنی تھی کہ اپنے آپ کو مانتی نہیں، تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ عارف اللہ اللہ تک پہنچے ہیں۔ بہرحال تو اللہ پاک کی صفت جذب مانگتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ تو کام بن جائے گا۔ مانگے تو صحیح، کون منع کر رہے ہیں؟ تو پہلے جذب کا، جب اللہ دعا قبول کر لیں گے پھر جذب ہونے کے بعد جو اعمال مجذوب ہونے چاہیے وہ سارے اللہ پاک بعد میں دیں گے۔ اگر ترتیب بیان فرماتے دے، پہلے اپلیکیشن تو لکھ کے دو، جیسے کہ اپائنٹمنٹ کے لیے اپلیکیشن دے دیں نا، سی وی دیتے ہیں، بعد میں انٹرویو ٹیسٹ وغیرہ ساری چیزیں کوالیفائی کر کے پھر اپائنٹمنٹ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہم پہلے اللہ کو درخواست تو پیش کریں، پورا کو صلاۃ الحاجات پڑھ کے اللہ کو شوق تو دکھائیں، جذبہ تو دکھائیں۔ جوش اور شوق اور جذبہ ہی نہیں ہے کہاں سے ہوگا، ہے نا؟ تو بن مانگے تو ماں بھی بچے کو دودھ نہیں پلاتی۔ بہرحال اللہ پاک ہم سب کو مجذوب بنا لے، اللہ پاک ہم سب کو مجذوب بنا لے، جب فرما لے، اللہ پاک مردودیت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو کچھ بھی بولا گیا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا رب کریم یا احمد الرحمین، یا اللہ جو کچھ بھی بولا گیا سنا گیا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمارا مل بیٹھنا جو تیری رضا تیری خوشی کی نہیں، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرما دے، یا اللہ ہم سب کو تزکیہ فرما دے، اللہ تمام امراض رذیلہ سے اللہ ہم سب کو نجات دے دے، یا اللہ جاہی باہی اور جتنے بھی گناہ ہیں اللہ ان سے ہمیں نجات دے دے، پاک صاف کر دے۔ اللہ ہمیں اپنے مقبول اور شاکر بندوں میں ہمارا شمار فرما لے، ناشکرے پن سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس میں سے جس جس کے دل میں جو بھی جائز حاجات ہیں، اللہ تو جاننے والا ہے، اللہ ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما لے، جو بھی ہیں محروم نہ جائے، دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے۔ یا رب کریم، یا ہم راحمین، ہم سب کو فجر کی نماز پہلی صف میں قائم کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ موبائل کی لعنت سے ہم سب کی حفاظت فرما، غیر ضروری استعمال سے ہماری حفاظت فرما، نفس و شیطان کو کچلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری خلوت اور جلوت کو ایک کر دے۔ یا رب کریم منافقت سے، اللہ پاک دھوکے بازی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں، اللہ ان سب کو شفا کلی نصیب فرما۔ جتنے بھی مصیبت زدہ ہیں، اللہ ان کی مصیبت زدہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما، تمام پریشان حال لوگ کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، یا اللہ جس جس کے دل میں جو بھی حاجتیں ہیں، جائز حاجتیں ہیں، اللہ ان سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اللہ کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما۔ یا اللہ دنیا بھی شاندار کر دے، آخرت بھی شاندار کر دے۔ یا اللہ یا رحم الرحمین، فلسطینی مسلمانوں کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے بھی فلسطینی قید میں ہیں، اللہ پاک یہودیوں کی ان کو عزت عافیت کے ساتھ ان کو رہائی دلا دے۔ غذائی اجناس اور جتنی بھی ضرورت زندگی کی اشیاء ہیں، اللہ ان تک پہنچا دے۔ اللہ تمام امت مسلمہ کو ایک اور نیک کر دے۔ یا اللہ ہماری بے حیثیت بے غیرتی کو ختم فرما دے۔ اللہ یہ مہنگائی کا عذاب آ گیا، اللہ اس کو ختم فرما دے۔ پیٹرول ریٹ کو انتہائی کم کر دے۔ یا اللہ یہ سو ہمارے کالے کرتوتوں کا شاخسانہ ہے، اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں کامل تقویٰ نصیب فرما۔ یا اللہ میرے والد صاحب کی اور میرے مرشدین کی اور ہمارے جملہ مرحومین کی، کل مومنین مومنات کی، کل جنات کی، سب کی کامل مغفرت فرما۔ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ سب کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ توفیق ہے